الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم نے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے اس سورت کو شروع کیا گیا ہے معراج کے تذکرے سے سبحان الذی اسرا بعبدہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا بعبدہ لیلن رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں لے گیا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک الذي باركنا حوله وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے جو رات کے بہت ہی تھوڑے حصے میں اللہ نے آپ کو مسجد حرام سے اٹھا کے مسجد اقصی اور مسجد اقصی میں تمام پیغمبروں کی روحوں کو جمع کیا گیا اور ان تمام پیغمبروں کی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں کی ہے. اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ نماز جیسی عبادت میں امامت کروا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ثابت کیا جائے کہ آپ سید الانبیاء ہیں. کہ امام کے بارے میں مسئلہ یہ کہ جو سب سے افضل ہو اس کو بنانا چاہیے, بنتا نہیں آج کل, بنتے کوئی میرے جیسے آڑے ترچھے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو قوم میں سب سے افضل ہو اس کو امام بنانا چاہیے. تو اسی وجہ سے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلے پر آپ خود ہی کھڑے ہوتے تھے, کوئی اور نہیں آتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو پھر صحابہ کی امامت حضرت ابو بکر صدیق نے کی ہے, کیونکہ اس وقت سب سے افضل ترین حضرت ابو بکر صدیق ہی تھے. تو امام کے بارے میں بہت اہم چیزیں ہیں کہ نماز پڑھوانا یہ ایک بہت عظیم منصب ہے, یہ اسی کے حوالے کرنا چاہیے جو اس کا اہل ہے. دوسری بات, سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے بہت سارے احکامات دیے, ان میں دو رکوع صرف احکامات ہی پر مشتمل ہیں, وہ میں جلدی علی مختصر پڑھ دیتا ہوں. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس اللہ کے, اور تیرے رب نے یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. دیکھیے یہاں امر کا لفظ یا حکمہ کا لفظ نہیں ہے کہ تیرے رب نے حکم دے دیا ہے, حکم کا لفظ نہیں ہے. قضا کہتے ہیں فیصلہ جو عدالت کرتی ہے. عدالت جب فیصلہ کرتی ہے نا تو وہ فیصلہ پھر ایسا ہوتا ہے اس کے خلاف ورزی کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی. سپریم کورٹ فیصلہ کر دے تو آرمی چیف بھی مجبور ہوتا ہے اس فیصلے کے سامنے, اگر فیصلہ ہو جائے. فیصلے سے پہلے پہلے وہ جج کو اڑا دیں گے تو الگ بات ہے, اس کو کھلا دیا پلا دیا اڑا دیا سائڈ پہ لگا دیا, اپنی مرضی کا جج بٹھا کے اپنی مرضی کا فیصلہ کرو, یہ سارے کام ہو سکتے ہیں. لیکن یہ سب فیصلہ کرنے سے پہلے پہلے ان کو پتا ہے کہ فیصلے کے بعد کچھ نہیں ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جج کے فیصلہ اس کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ تم جانتے ہو. تو خالق کائنات تمہیں آرڈر نہیں کر رہا بلکہ خالق کائنات نے انسانوں کے حق میں یہ فیصلہ کر دیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کر کے اس کو اپنی کتاب میں یہ فیصلہ لکھ دیا ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرو, شریک نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. اس سے والدین کے حکم کی اور حسن سلوک کی تاکید کا پتہ چلتا ہے. آج والدین اپنی اولاد پہ کوئی روک جما ہی نہیں سکتے, بالکل برابری کا معاملہ چل رہا ہے. کسی نے فون کیا کہ وہ ماں نے بیٹے کو دھڑا دھڑ مارا, تو بیٹے نے اور آگے سے اٹھ پٹانگ جواب دیے کہ چھری پکڑا دی مجھے, اس سے مار دو, ماں نے چاقو مار دیا, غصے میں آئی. ٹھیک ہے, خیر وہ زیادہ زور سے لگا نہیں کیونکہ ماں نے مارا تھا. تو تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں ماں جو ہے نا بیچاری پریشان ہے کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی، تو اس کا کفارہ کیا ہے، میں بیٹے سے معافی مانگوں؟ میں نے کہا یہ تو بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ ماں معافی مانگے کس سے، بیٹے سے۔ بولے لگ گیا تو لگ گیا، ٹھیک ہے۔ اس بیٹے کے لیے بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ جس کی ماں اس سے معافی مانگے، یہ تو بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ تو اول پہلی بات غلطی بیٹے ہی کی ہے، جب ماں مار رہی ہے تو کھانی چاہیے مار آرام سے، چلو غصہ آ رہا ہے تو کنٹرول کرو اس کو، ماں مار رہی ہے، اس نے کھلایا بھی تو کتنا ہے، پالا بھی تو کتنا ہے، اگر دو چار دفعہ مار دیا تو کیا جاتا۔ آگے سے یہ جواب کہنا غصے میں آ کے یہ لے چاقو اس سے مار دے مجھے تاکہ اپنا غضب، مجھے تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ غلطی بیٹے کی، ماں مار رہی ہے تو سر جھکا کے کھا لو دو چار چانٹے، آٹھ دس کتنا مارے گی بیچاری، کھا لو اس میں ثواب ملے گا، کیونکہ ماں کے ہاتھ کی اتنی روٹیاں کھائی ہیں زندگی بھر، اتنے پراٹھے کھائے ہیں اس کے ہاتھ سے، اتنے تلے ہوئے انڈے کھائے ہیں اور اتنا کچھ کھایا ہے، اگر کچھ مار کھا لی تھوڑی سی تو کیا ہو گیا اسے۔ تو یہ آج کی جو اولاد ہے نا یہ فرعون سے کم نہیں ہے تکبر میں، یہ بتا دوں آپ، یہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بھیگی بلی اور گیدڑ ہوتے ہیں، یہ دوستوں کے سامنے ذرا سا کوئی طاقتور ہوگا نا اس کے سامنے گیدڑ، یس سر جی سر کرتے رہیں، کوئی پولیس والا آ جائے پھر دیکھو کیسے آگے پیچھے پھرتے ہیں اس کے، یس سر جی سر۔ اور دفتروں میں میں نے خود دیکھا ہے کہ باس کے کیسی چاپلوسی اور چمچاگیری کرتے ہیں۔ میں ایک دفعہ گیا ہمارے والد صاحب کے کچھ پلاٹ وغیرہ تھے، ان کے کاغذات کو ڈاکومنٹیشن کوئی نام ٹرانسفر کرنا تھا، میں گیا تو وہ ایک آفیسر بیٹھا ہوا ہے سامنے، ایک صاحب آئے وہ اس کا ملازم، سر یہ اس کے سگنیچر کر دیں، سر تھے غصے میں، تو سر نے اٹھا کے وہ فائل تھڑاک سے دور پھینکی، بڑی بد اخلاقی کی، تو اس ملازم کو ذرا بھی غصہ نہیں آیا، گیا فائل جھاڑ کے آیا پھر منہ ٹیڑھا، میں سر پلیز تھوڑا سا، کیونکہ اس کو کام نکلوانا ہے سر سے، اور سر کی چاپلوسی کرے گا تو پھر آگے ترقی بھی ہوگی۔ ہم نے تھوڑا بہت فوج میں ٹائم بھی گزارا ہے، یہ ڈاک یارڈ، میرے والد صاحب خود نیوی میں تھے تو ڈاک یارڈ میں میں کچھ وقت اپرینٹسشپ بھی کی ہے، وہاں نیوی ہی کے آفیسرز تھے جو ہم کو پڑھاتے تھے، پورا فوجی ایریا تھا وہ، تو ہم نے فوجیوں کو بھی دیکھا ہے اپنے سر کی کیسی چاپلوسی اور کیسی مکھن گیری کرتے ہیں، سر چھڈے مار مار کے بیڑا غرق کر دیں، مگر یس سر جی سر، یس سر جی سر، کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ اس کی برداشت کرو گے تو ثواب ملے گا، ثواب سے مراد ترقی بھی ہوگی، تنخواہ بھی وقت پہ ملتی رہے گی، وہاں کبھی اس کو غصہ نہیں آتا، گھر میں بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کے سامنے اکڑ دکھاتا ہے، یہ فرعونیت ہے، یہ کمال نہیں ہے، خدا کی قسم دنیا میں کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے سامنے انسان ذلیل ہو جائے، جتنے والدین اس قابل ہے کہ انسان ان کے سامنے ذلت اور تواضع کے ساتھ رہے، کسی کا اتنا احسان نہیں ہے۔ وہ بریگیڈیئر کرنل جس کے سامنے آپ یہ سر جی سر کی صبح شام رٹ لگا رہے ہیں، اس نے کیا تمہارا پیدا کیا، تمہیں کیا اس نے پیدائش کا سبب بنایا، کیا اس نے تمہیں جو ہے وہ ساری زندگی کھلا، وہ اپنے مفاد کے لیے مفاد ہے اپنا، میں کوئی بغاوت میں نہیں اکسا رہا آپ کو کہ اپنے جو آفیسرز ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کرنی چاہیے، دفتروں میں باس کے ساتھ بد اخلاقی کرنی چاہیے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جتنی مکھن گیری اس کی کرتے ہو اور جتنی کڑوی کسیلی اس کی برداشت کرتے ہو، اس کا دسواں حصہ والدین کی برداشت، سب لوگ والدین دسواں حصہ۔ تو اس لیے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے پکا ڈھکا فیصلہ ہو چکا ہے، تو اگر کافر ہونا کافر تو پھر اپنے وہ تو یہی دیکھے گا کہ جس کے سامنے جھکنے میں اور جس کے سامنے عاجزی کرنے میں مجھے دنیاوی مفاد ہے، وہ تو اس کے سامنے، ایئر ہوسٹس کو دیکھیں کتنے اچھے اخلاق ہوتے ہیں اس کے، لیکن یہی ایئر ہوسٹس اپنی ماں سے کیسے بدتمیزی سے بات کرتی، میں ایسی بات ایئر ہوسٹس کو بھی جانتا ہوں، ہمارے دوست میرا شاگرد اس کی بہن ایئر ہوسٹس، اس نے بتایا کہ گھر میں اس نے عذاب جان بنی ہوئی، کیونکہ تکبر سے دماغ آسمان، وہ سمجھتی میں چونکہ ہوائی جہاز میں اڑتی ہوں تو یہ غریب مسکین، ٹھیک ہے، یہ ماں باپ نہ ماں باپ اس کی اپنی مرضی سے شادی کرا سکتے ہیں، نہ کوئی اس سے بات چیت کر سکتے ہیں، اکڑ تکبر، لیکن وہی ایئر ہوسٹس سارا دن جہاز میں کیسی اچھی اخلاق سے بات کرے گی، کیوں؟ اس کو پیسے ملتے ہیں، اس کے تنخواہ جتنے دانت نظر آئیں گے نا مسکراتے ہوئے، اتنی ہی تنخواہ ملے گی۔ میرے بھائی یہ دنیا کی خاطر تو آج کا انسان خوش اخلاق بھی ہے، اس میں قوت برداشت بھی ہے، کبھی یہ نہیں کہتا میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، میں ڈپریشن کا مریض ہوں، میں غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں، میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں، ایسی سب باتیں یہ اپنے گھر کے لیے ہوتی ہیں، میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، ایک شخص کو جانتا ہوں، وہ غصے میں پاگل ہوتا تھا ہمیشہ. میرے مریدوں میں آپ سمجھ لیں اس کو، میں تو بیت بیت میں پیر بھی نہیں ہوں، لیکن ایک مرید سے میری مراد یہ نہیں، بہت مجھے غصے عقیدت، مجھ پہ بھی دو دفعہ غصہ ہو گیا فلاں آدمی ٹھیک ٹھاک طریقے سے. پھر میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی، تمیز کہہ رہے حضرت بعد میں معافی چاہتا ہوں، میرا دماغ نا غصے میں پاگل ہو جاتا ہے. چلو بھائی ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے بھائی جانے دو. ابا سے بھی لڑ رہے ہیں، بھائی سے بھی لڑ رہے ہیں، ہڈے ایک سے پھڈے. ان کی جاب ان کو ملٹی نیشنل کمپنی میں مل گئی. جاب جب ملی ملٹی نیشنل کمپنی میں، ایک دن وہیں بیٹھے بیٹھے ان کو غصہ آ گیا کسی ملازم پہ، چپڑا سا ٹھیک ٹھاک سنا دی، تو وہ ان کے آفیسر پہنچ گئے. بولے بھائی یہ کوئی کراچی اسٹیشن نہیں ہے، یا کوئی بسوں کا اڈا نہیں ہے، یہ کمپنی ہے، بہت جو ہے نا اسٹینڈرڈ ہے اس کا، یہاں تمیز سے بات کرنے کی، یہ چیخنا چلانا نہیں یہاں چلتا. تو یہ وہ مجھے آ کے بتا رہے تھے کہ بھائی میری تو نوکری تیل ہوتے ہوتے رہ گئی، آج بچا لیا. وہ دن اور دو سال تک پھر دوبارہ ان سے کہتے کوئی شکایت نہیں، کبھی اونچی آواز سے اس اپنی کمپنی میں ان سے بات نہیں ہوئی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جس دن اونچی آواز سے بولا اس باس نے دھمکی دے دی تھی یہاں سے چھٹی ہو جائے گی تمہاری. تو سب کا یہی حال ہے، آپ جائیں نا ان اداروں میں دیکھیں کتنے چپ چاپ آرام سے آفس میں بیٹھے کے کام کرتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. گھر میں آئے گا تو خون خوار بلے کی طرح چیختا چلاتا، اور بیوی سے بھی ڈرتے ہیں، ماں باپ سے نہیں ڈرتے. حیرت کی بات تو یہ ہے، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، دیکھا ہے اپنی زندگی میں. ویسے تو بیوی سے تھوڑا تھوڑا ڈرنا چاہیے ہر ایک مسلمان کو، ٹھیک ہے نا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میرے بھائی جتنا بیوی سے ڈرتے ہو اس سے زیادہ اپنی ماں سے ڈرو، باپ سے تو اور زیادہ ڈرنا چاہیے. تو ڈرتے ہی نہیں، بدتمیزی کرتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی، اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے تو کچھ نہیں. ہم نے جتنے اپنے اکابر دیکھے ہیں، اپنے بزرگ دیکھے ہیں، اپنے والدین کا بہت احترام کرنے والا، میرے شیخ و مرشد جو ہیں پیر و مرشد، وہ بالکل جوان سے ہیں. ہم جب طالب علم تھے تو ان کی عمر بہت ہی تھوڑی تھی، 22 سال تھی، لیکن اللہ نے ان کو کم عمری میں بہت اونچا مرتبہ عطا فرمایا. کم عمری میں جب انسان کو زیادہ اونچا مرتبہ مل جائے نا تو وہ پھر اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ کی اوقات بھول جاتا ہے. لیکن ہم نے ان میں دیکھی تواضع. اللہ نے علم اتنا دیا تھا، میرے جو شیخ و مرشد ہیں 18 سال کی عمر میں مفتیوں کو پڑھا رہے تھے. 18 سال کی عمر ہوتی کیا ہے، 18 سال کی عمر میں مفتیوں کو، اور پورے پاکستان میں وفاق المدارس نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا تھا، پورے پاکستان، سمجھ آ رہی ہے نا، دور حدیث میں پورے پاکستان. تو 18 سال کی عمر میں، اور ان کو پھر حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ویسے ہی خلافت دینے میں بڑے سخت اور مضبوط ہیں، ان کی طرف سے ان کو خلافت ملی. تو ہم نے ان میں دیکھی تواضع. ان کے والد جو ہے نا بڑے دیہاتی، گاؤں کے، سرگودا کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں ایک بالکل ایک دیہاتی نہیں ہوتے، کچھ بھی جسے پڑھا لکھا نہیں ہو، ایسے سیدھے وہ پڑی سی پگڑ، ٹھیک ہے نا، ٹیڑھی میڑھی. تو چونکہ اپنے بیٹے کو انہوں نے علم دین میں ڈال دیا، تو بیٹے نے ترقی کر لی. تو ہم نے دیکھا کہ جب ان کے وہ دیہاتی والد صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ اپنے والد صاحب کا ایسا احترام، اتنا احترام. اب علماء کی بڑی، بڑے بڑے علماء کی مجلس، اس میں اپنے والد صاحب کو ہے نا الگ مقام پہ نمایاں کر کے بیٹھا، ان کے والد صاحب آڑی ٹیڑھی میڑھی پگڑی اس لیے، اور بعض دفعہ دھوتی پہن کے بیٹھے ہیں، لوگ سمجھتے تھے یہ بھی کوئی پاکستان مفتی اعظم شہدی ہیں. وہ بیچارے اتنے سیدھے، اتنے سیدھے، ان سے بات کرو تو لطیفے وہ گاؤں کے اسٹائل میں سنائے ہوگا، لطیفے کبھی مختلف تنظیموں پہ لطیفے سناتے ہیں، جن جن تنظیموں کے خلاف ہیں ان پہ لطیفے، اور باتیں بڑی دلچسپ. تو ایک دن کیا ہوا ہے، ہم نے دیکھا کہ ہم آئے ہیں، ان کے والد صاحب لیٹے ہوئے تھے زمین پہ، یعنی کارپیٹ پہ لیٹے ہوئے تھے، سر کے نیچے تکیا نہیں تھا. تو ہمارے جو شیخ و مرشد ہیں وہ تشریف لائے، جب دیکھا کہ میرے والد صاحب سو رہے ہیں اور سر کے نیچے تکیا نہیں، اتنے غضبناک ہوئے ہمارے اوپر، میں بھی موجود تھا، کہا کہ میری زندگی میں آپ لوگ میرے باپ کا احترام نہیں کر سکتے، تو میں آپ لوگوں سے کیا توقع رکھوں، تکیے کے بغیر سو رہے ہیں اور آپ لوگ میرے شاگرد ہو، آپ کو پتا ہے میرے والد ہیں اور تکیے کے بغیر سو رہے ہیں. اتنا غصہ آیا اس وقت، مجھے احساس ہوا کہ دیکھو حالانکہ سو گئے تو سو گئے، اب کیا تکیا گردن کے نیچے ہے یا نہیں. اس کو اتنا غصہ آیا کہ میرے شاگرد ہو کر میرے والد کو کے ساتھ یہ دیکھنا. تو یہ چیزیں انسان جو ہے نا انسانوں سے سیکھتا ہے، سننے سے اتنی نہیں آتی ہیں، یہ سینہ بسینہ چلتی ہیں، عمل دیکھ کے، عمل دیکھ. تبھی میں کہتا ہوں ایک بات کہ جلدی شادی کر کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی جوانی میں اپنے والد کی جب خدمت کرتے ہیں نا ان بچوں کے سامنے، بچے جوان ہو جاتے ہیں، بچوں کے دادا کی خدمت آپ کرتے ہیں، تو بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ جب میرے ابا بوڑھے ہو جائیں گے مجھے بھی ان کی پھر ایسے ہی خدمت کرنی. کمبخت شادی اتنی دیر سے کرتے ہیں کہ بچے جب تک بالے ہوتے ہیں دادا اس سے پہلی دنیا سے ٹہل چکے ہوتے ہیں. تو پھر بچے حقیقت بتا رہا ہوں، جب تک آپ اپنے باپ کی خدمت اپنی اولاد کے سامنے نہیں کریں گے، اس کو احترام نہیں دیں گے اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو، گھر میں بچوں کو بتائیں کہ یہ میرے والدین ہیں، میں ان کے سامنے اف نہیں کرتا. میں ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں، دادا بیٹھے ہوئے ہیں تو جوان جوان پانچ چھ بیٹے منہ بند بالکل ان کا، کیونکہ دادا بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے. کہیں ایک جگہ پیغام نکاح کا بھیجا، ایک صاحب نے مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے دادا بھی تھے، کیونکہ کہہ رہے ہیں میری بیٹی کی شادی تھی تو میرے والد صاحب بھی، تو جب والد صاحب موجود ہیں تو ساری بات والد صاحب ہی کریں گے، یعنی بچی کے دادا ہی کریں گے، ہم تو ہو نہیں سکتے کوئی بات کریں ان کے سامنے. تو بیٹھے ہوئے ہیں تو باقی سارے چپ، بھئی یہ گھر کے بڑے ہیں. تو جب یہ چیز اولاد دیکھتی ہے، آپ کی اولاد دیکھے گی کہ بھئی میرے والد صاحب اپنے والدین کی کیسی خدمت کرتے ہیں، تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ ہمارے خاندان کا یہی رسم و رواج ہے کہ جب گھر کے بڑے موجود ہوتے ہیں تو چھوٹوں کو چونچ چیرا کی اجازت نہیں ہوتی، لہذا پھر چھوٹے بھی یہ چیز سیکھتے ہیں. اب شادیاں 38-38 سال کی عمر میں ہو رہی ہیں، وہ خود دادا بننے کی جب عمر ہوتی ہے تو اپنا بچہ اس کا بیچارے کا پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کی یہ نحوست کہ وہ گھر میں دیکھتا ہی نہیں دادا. ابھی جتنے جنازے آ رہے ہیں نا ایک سال میں، ایک بھی دادے کا نہیں ہے کسی. میں نے 4 سال کے عرصے میں یہاں جتنے جنازے پڑھائے ہیں بمشکل 1 یا 2 ہوں گے جو کسی کے دادے یا نانے ہوں گے، باقی سارے ابا ہی ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ پہلے ہمیں یاد ہے بچپن میں دادوں کے جنازے ہوتے تھے، اب اباؤں کے جنازے ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ دادا بننے سے پہلے ہی فوت ہو چکے ہوتے ہیں، اور شادی اتنی دیر سے کی ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت کا یہ اٹل فیصلہ ہے، عزا ربو کا اللہ تعبد. ایک اور بزرگ کا واقعہ سناتا ہوں، ایک بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، تابعین کے دور کی بات ہے، ان کا نام بزرگ کا میرے ذہن سے نکل گیا. وہ ہزاروں لوگ ملکوں سے سفر کر کے آتے تھے ان سے حدیث لینے کے لیے، تو مدینہ میں بیٹھ کے جب وہ حدیث کا، یا کوفہ میں یا مدینہ میں مجھے یاد نہیں، بیٹھ کے جب وہ حدیث کا درس دیتے تھے تو اب ہزاروں لوگ کاغذ دل دوات لے کے حدیثیں لکھ رہے ہیں ان سے. وہ درس دیتے تھے، ان کی ماں آتی اور کہتی تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، چل اٹھ جا کے مرغیوں کو دانا ڈال. کب سے مرغیاں بھوکی پھر رہی ہیں، وہ بےچارے درس چھوڑ کے اٹھتے، مرغیوں کو باجرا دانا ڈال کے آگے بیٹھ گئے. ایک دن کسی نے کہا کہ حضرت لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ آئے ہوئے ہیں حدیث سیکھنے کے لیے، یہ مرغیاں اتنی امپورٹنٹ ہیں، اتنی اہم ہیں کہ اتنا بڑا درس چھوڑ کے مرغیوں کو باجرا ڈال دیتے ہیں نا، اتنی اہم ہے کیا، کسی اور ٹائم پہ کر دیں یہ کام. تو انہوں نے کہا خدا کی قسم میری نظر میں مرغیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مرغی تو کہیں سے بھی کچھ کھا لیتی ہے، جو مجھے حکم دے رہا ہے نا جس نے آرڈر کیا ہے، جس خدا کو راضی کرنے کے لیے میں اس مسند پہ بیٹھ کے حدیث پڑھا رہا ہوں، جس خدا کو راضی کرنے کے لیے، اس خدا کا حکم ہے کہ اپنے والدین کا دل نہ دکھاؤ اور ان کی اطاعت کرو. تو اگر میں اسی ماں کا حکم نہ مانوں اور میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، میرا مقصد تو شوبازی تھوڑی ہے، اللہ کی رضا ہے، کتنی بڑی بات ہے یہ. اور ہمارے اکابر کے ایسے درجنوں واقعات ہیں والدین کی اطاعت. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی بیمار ہو گئے تھے، اور یہ حضرت مفتی تقی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب، یہ دونوں مفتی شفیع صاحب کے بیٹے ہیں، ان دونوں کا حج کا ہو گیا، حج فرض نہیں ہوگا ورنہ فرض حج تو بہرحال مقدم ہے، تو پہلے فرض حج ممکن ہے ادا ہو چکا ہو، تو خدمت. والد صاحب بیمار ہو گئے، اب جب حج کے فلائٹیں شروع ہوئی ہیں، پروازیں شروع ہوئی ہیں، تو ان کے والد صاحب نے پوچھا بھائی تم حج کیوں نہیں کرنے جا رہے، تمہارا بھی ٹائم آ گیا. تو حضرت مفتی تقی صاحب سے میں نے خود سنا یہ واقعہ، فرمایا کہ ہم نے والد صاحب سے کہا کہ بھائی ہمارا حج اور عمرہ تو آپ ہی ہیں، آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کی خدمت ہی ہمارا حج بھی ہے اور ہمارا عمرہ بھی، تم آپ کو چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں. تو کہتے ہیں والد صاحب میرے اتنے خوش ہوئے، اور انہوں نے اللہ سے اس وقت بہت دعائیں دی مجھے کہ اللہ تمہیں ہمیشہ حج اور عمرے کرواتا ہے. فرمایا وہ اللہ نے ایسی دعا قبول کی، کوئی سال ایسا نہیں ہے جس میں بیت اللہ کی زیارت نصیب نہیں ہے، اور ہم تو سال میں ایک دفعہ جاتے ہیں نا، ان کے کیسے. یہاں ایک دفعہ اجلاس ہو رہا تھا سعودی عرب میں، ایک دفعہ علماء کا اجلاس تھا، وہ فقہ اکیڈمی ہے اس کے سربراہ بھی تھے مفتی تقی عثمانی صاحب، تو وہاں بڑا اہم اجلاس تھا، اور یہاں دارالعلوم کرنگی میں حضرت مفتی تقی صاحب حدیث پڑھا رہے تھے، تو یہاں کے سبق بھی بہت اہم کیونکہ امتحان ہونے والے تھے. تو یہاں کے سبق کا ناغہ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے سعودی حکومت سے کہا کہ بھئی میں نہیں چھوڑ سکتا سبق، تو سعودی حکومت نے ان کو یہ سہولت دی کہ صبح جہاز سے آپ پہنچیں گے یہاں کراچی سبق پڑھانے کے لیے، اور سبق پڑھا کے پھر ایک جہاز سے واپس مجلس میں شرکت کرنے لگے، جیسے ایسا ہوتا ہے نا یہاں سے منڈا موڑ گئے چائے پی کے دوبارہ، یہ انڈا موڑ ہمارے قریب میں بڑی اچھی جگہ ہے، اس سے کافی مزہ آ جاتا ہے جب جوان سے کہتے ہیں انڈا موڑ۔ تو یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا انعام، اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید حدیث میں بھی آتا ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں ضروری نہیں کہ ان کی سزا دنیا میں ملے، مگر حدیث کا مفہوم ہے کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی بد اخلاقی ان کو پریشان کرنا، اس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں، آخرت میں تو ملے گی ہی ملے گی دنیا میں، اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جنہوں نے اپنے والدین کی خدمت کی اللہ نے ان کو دنیاوی اعتبار سے بھی بہت نوازا، اور جو پریشان کرتے ہیں ان کی زندگی میں نحوست پیدا ہو جاتی ہے، بے سکونی ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ والدین کی خدمت کر کے ان سے دعا لینا، اس سے زیادہ مؤثر دعا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ۔ ہمارے نانا ایک دفعہ حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ان سے بیٹھ تھے، ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ حضرت، یا مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، تو مجھے نام وام عام طور پہ مجھے یاد نہیں رہتے، مجھے قصہ یاد رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں ہی بڑے بزرگ تھے اپنے وقت کے۔ کہا کہ حضرت دعا کی درخواست ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی والدہ زندہ ہیں؟ والدین نے کہا زندہ ہیں۔ فرمایا اتنی دور سے پھر میرے پاس چل کے کیوں آئے ہو؟ ان کی خدمت کر کے ان سے وہیں دعا لے لو، وہ دعا تمہارے حق میں زیادہ مؤثر ہوتی۔ تو اس لیے میرے بھائی تھوڑا سا اپنی زبان پہ کنٹرول کریں والدین کے ساتھ، اور چونکہ اسلام ایک فطری مذہب ہے، والدین کے ساتھ انسان رہتا ہمیشہ ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کبھی اونچ نیچ نہ ہو جائے، تو اللہ نے اس اونچ نیچ کا جواب بھی اس آیت میں دیا ہے، فرمایا کہ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک بننے کی کوشش کرو گے، فإنه کان للأوابین غفورا، تو وہ توبہ کرنے والوں کے لیے غفور اور رحیم۔ کیا مطلب؟ کوشش اگر جاری رکھو گے پھر اگر اونچ نیچ ہو جائے تو توبہ کر لو، اللہ کیا ہے؟ غفور رحیم۔ اگر کبھی بد کلامی ہو جائے، بد زبانی ہو جائے، بعض دفعہ ماں باپ کی طرف سے واقعی ایسی زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اولاد کو غصہ آ جاتا ہے، اور ہوتا بھی ہے، اور اس سے انسان ہے اس کو غصہ آ جاتا ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے، کتنا آسان کر دیا، دیکھیں مایوسی ہے ہی نہیں کہ بھئی اب غصہ ہو گیا، بد اخلاقی ہو گئی، تو اب اللہ نے رحمت کے دروازے نہیں، نہیں اب تو بد اخلاق ہو گیا، اب جا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں توبہ کے دروازے کھولے، توبہ کرو پھر آئندہ احتیاط کر دو، کتنا آسان کر دیا۔ اور آگے فرمایا آتی ذل قربا حقہ، والدین کے بعد پھر ان کے دوسرے قرابت داروں کو بھی ان کا حق دو۔ دوسرے قرابت دار میں سب سے پہلے کون ہے؟ یہ جو قرابت دار ہے نا، یہ کیا ابھی، اچھا یہ میں جواب دیتا ہوں، یہ بات مکمل کر لوں۔ قرابت دار شریعت میں رشتہ داری جوڑنے کا بہت بڑا حکم ہے، رشتہ داری توڑنے والا حدیث میں آتا ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو رشتہ داروں سے تعلق ضرور رکھیں، تھوڑا رکھیں زیادہ رکھیں مگر رکھیں ضرور، اور تعلق ایک بہت اہم اچھی صورت ہوتی ہے تعلق کی، پیسے خرچ کر دی، دعوت وغیرہ کر دی، صحیح ہے نا، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے لوگ عید وید پہ اپنی بہنوں کی بھائیوں کی دعوتیں کرتے ہیں، یہ اچھا لگتا ہے بہت، انگریز نہیں کرتے دعوتیں اپنے تہواروں میں نا، گرل فرینڈ کے ساتھ نکل جائے گا، ٹھیک ہے ان کے لیے تہوار، تو ہمارے ہاں کچھ اچھی اچھی رسومات رہ گئی ہیں، تو اللہ کرے یہ باقی ہے، کیونکہ سب مل بیٹھ کے اکٹھے ہو جائیں، ہم بھی جاتے ہیں اپنے والدہ سے ملتے ہیں، بھائی بھائی آ جاتے ہیں وہاں پہ گپ شپ ہو جاتی ہے، میں بھی کرتا ہوں دعوت کبھی، کہ لوگ مولویوں کے بارے مشہور ہے کہ کھانا جانتے ہیں کھلانا نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا، تو میں بھی عید پہ بعض دفعہ میں دعوت کرتا ہوں، سب کو بلا لیتا ہوں۔ ایک دفعہ تو میں نے دعوت کی تھی، قصہ سنایا تھا، دلچسپ واقعہ ہے، میں نے عید پہ دعوت کی، چار پانچ سال پرانی بات ہے، عید الفطر پہ میں نے سارے بھائیوں کو بہنوں کو ان کے بچوں سمیت سب کو بلوا لیا، والدہ سمیت، تو میں گھر سے باہر نکل رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بلی نے بچے دیے ہوئے ہیں اور ان کو روزانہ وہ فیڈ کراتی ہے، میرے ذہن میں آئے 24 گھنٹے تو بچوں کے پاس بیٹھی رہتی ہے، اور ایسی خونخوار جب بھی گزرو نا تو ایسے جب بچے دیتی ہے نا بلی، ہاں ہمیں دہشت بلا وجہ بدتمیزی پہ ادھر آ، بس اللہ نے اس کو اپنے بچوں کی ایسی ممتا دیا کہ وہ سمجھتی ہے کہ ایسا نہ ہو یہ میرے کو بچے نہ اٹھا کر، ایسے خون خوار، میں نے سوچا کہ ہر وقت تو اس کی جتنی توانائی ہے وہ غصے میں ضائع ہو رہی ہے، اور 24 گھنٹے بچوں کی فکر، یہ خود کہاں سے کھاتی ہے، اور اتنا کہ اس کے لیے اس کے تھنوں میں دودھ بھی اتر جائے یہ کیسے ہوتا ہے؟ خوراک اس کو زیادہ چاہیے اور اتنے بچے پال رہی ہے، کیسے ممکن ہے؟ خوراک کا بندوبست کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں آیا. اب میں چونکہ دعوت کے لیے گھر سے باہر نکلا گوشت لینے کے لیے، چھوٹا گوشت میں نے خریدا، پتہ نہیں کتنے کلو مجھے یاد نہیں، خوب صاف کروا کے، نا بھائی مہمانوں کے لیے لے کے جا رہا ہوں، صاف کروا کے موٹر سائیکل پہ آیا، اترا، گوشت کی تھیلی باہر ہی بھول گیا اور اندر آ گیا. یہی بھول گیا کہ گیا کس کام سے. اندر آیا ہوں تو تھوڑی دیر میں گھر والوں نے مجھے بتایا، بھائی وہ گوشت لینے گئے تھے کہاں، میں نے ماتھا سر پہ مارا، میں نے گوشت تو میں بھول گیا باہر. اب جب باہر گیا ہوں نا تو اتنا ٹائم گزر چکا تھا کہ بلی وہ خلال کر رہی تھی دانتوں کا بیٹھ کے. ہم کہتے ہیں کھا پی کے جب دعوت سے فارغ ہوتے ہیں نا تو بیٹھ کے آرام سے سب شرکا خلال کر رہے ہوتے ہیں. اتنا اس نے تسلی سے گوشت کھایا نا بیٹھ کے کہ اب وہ زبان سے اپنا خلال کرے. مجھے فوراً خیال ہوا، خدا کی قسم یہ میں بھولا، یہ بھولا نہیں ہوں، بھلایا گیا ہوں اللہ کی طرف سے، اللہ نے بتایا ہے. اور مجھے شاید اللہ نے اس لیے بتا دیا کہ اللہ کو پتا تھا اس کے ذریعے سے بات سینکڑوں تک پہنچ بھی جائے گی آگے، صحیح ہے نا، سینکڑوں تک پہنچ جائے گی. تو شاید اللہ نے مجھے یہ اس لیے دکھایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رزق میں نے جب پہنچانے کی ذمہ داری لی ہے تو یہودیوں کی طرح کیلکولیشن جو کرتا رہے گا نا بیٹھ کے، اس کی تو سمجھ میں نہیں آئے گا. اور جس کو اللہ کے وجود کا یقین ہوگا اور اس آیت کا یقین ہوگا، وما من دابت الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے والا کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لیا ہو، تو وہ پھر ان جمع تفریق کو نہیں دیکھتا. وہ اللہ کسی کو بھلائے، اتنا ایسا گوشت بالکل کریم گوشت کہہ رہا ہے اس تسلی سے. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اچھا یہ عید کے دن لوگ دعوت کرتے ہیں بھائی بہنوں کی اور ملتے ہیں، تو میں جلدی جلدی رشتوں کی تفصیل بتا دوں کہ شریعت میں رشتے بھی جتنا قریبی رشتہ ہوگا نا اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا بات. دور دور کے رشتے تو بہت جن سے مفاد ہوتا ہے وہ تو بہت، جو قریبی خونی رشتے ہیں ان کا خیال نہیں کیا جاتا. خونی رشتوں میں والدین کے بعد سب سے قریبی رشتے، والدین اور دادا دادی نانا نانی، یہ والدین ہی کی کیٹیگری میں آتے ہیں، سمجھ میں آئیے نا بات. والدین دادا دادی نانا نانی کا وہی احترام ہے جو والدین کو، ان کے سامنے بھی اوف نہیں کر سکتے، وہ بھی نماز میں پکارے تو نماز کو توڑنے دینے کا حکم ہے. ان کے بعد جو ہے نا سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے بھائیوں اور بہنوں کا، بھائیوں اور بہنوں کا یہ بہت قریبی رشتہ ہے. ان میں بات چیت بند ہو جانا اور ایک دوسرے سے منہ موڑ لینا اور ایک دوسرے کی وراثت کھا جانا ان کے لیے، یہ تو ایسے جیسے جہنم کا انگارہ ہے، بہت خطرناک. بھائی اور بہنوں کے بعد پھر باپ کے رشتوں کو شریعت نے ماں کے رشتوں پر مقدم کیا. باپ کا سگا بھائی جسے چچا کہتے ہیں، اور باپ کی سگی بہن جسے پھوپھی کہتے ہیں، پھر ماں کا سگا بھائی جسے ماموں کہتے ہیں، اور ماں کی سگی بہن جسے خالہ کہتے ہیں. یہ تقریباً برابر برابر ہے. تو پھر چچا زاد بھائی اور پھوپھی زاد بھائی، اس کے بعد ماموں زاد بھائی، اور بلکہ اس میں خالہ زاد مقدم ہے، خالہ زاد بہن بھائی بہن اور ماموں زاد بھائی بہن، بھائی کو مقدم کیا گیا ہے بہن پہ. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خالہ زاد بہنوں سے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور پھوپھی زاد بہنوں سے بھی، ہماری کزن سے، وہ جو بھائی ہیں نا ان کے، وہ اس سے جلتے گئے بہت، پتہ نہیں کباب میں ہڈی بن کے آ گیا، اسی ٹائم پہ آنا تھا اس کو، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. رشتہ دیکھیں آپ، چچا زاد بہنیں پھوپھی زاد بہنوں کا بھی رشتہ ہے، وہ نے بھی اگر کبھی مالی ضرورت پیش آئے تو ان کا خیال کرنا چاہیے. رشتوں کی ضرورت پیش آئے، آپ کی اگر شادی ہو چکی ہے تو ان کے لیے رشتوں کی تلاش میں مدد کریں. جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں تو چچا زاد بھائی کو بھی ایک قسم کا ولی سمجھا جاتا ہے، بھائی یہ بھی بھائیوں جیسے ہی. پردے کے معاملے میں بھائی بننے کی کوشش نہ کریں، پردہ وہ اس پر لازمی ہے. اس کے علاوہ ایک بات کروں، رشتہ ہے تو اس رشتے کی پاسداری انسان کو کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق. ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک دفعہ کہیں وراثت تقسیم ہو رہی تھی تو چچا زاد بھائیوں نے کہا کہ ہماری ساری وراثت چچا زاد بہنوں کی ہے، ہم نہیں لیں گے، کام سب مالدار ہیں، تو ان ہماری چچا زاد بہنوں کا کوئی سگا بھائی نہیں ہے، تو اب ہم ہی ان کی کفالت کریں گے. مجھے بڑی خوشی ہوئی زندگی میں پہلی دفعہ کوئی ایسے لوگ دیکھیں، ٹھیک ہے نا، کہ چونکہ ان بہنوں کے سگے بھائی موجود نہیں ہیں تو چچا زاد بھائی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی کفالت کریں اور جو ہے ان کی شادی بیاہ کا بندوبست کریں. یہ بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ سب میں ایسی بات جاری فرمائے. یہ مسئلہ کسی نے پوچھا ہے، حضرت والا 6, 10, 12, 14 روزہ تراوی کی حقیقت دلیل کے ساتھ واضح فرما دیں. تراوی چاہے ایک روزہ پڑھیں، چاہے 10 روزہ پڑھیں، چاہے 6 روزہ پڑھیں، قرآن ختم کریں، اچھی بات ہے. باقی یہ کہ تراوی رمضان کی تمام راتوں میں سنت موقع ہے، تو اگر تین روزہ پڑھ لی تو اب یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ باقی دنوں میں چھٹی کر لیں، یہ بہت ہی نامناسب حرکت ہے. لیکن تین روزہ وہ پڑھو پڑھے جس میں تین روزہ پڑھنے کی بھرپور طریقے سے طاقت بھی ہو. عام طور پہ ہم نے جو پہلے تو شبینے دیکھتے تھے بچے تھے جب ٹی وی میں، وہ تین روزہ آ رہے ہوتے ہیں جھوٹ جھوٹ ہوتے ہیں، ادھر ادھر گر رہے ہیں، پھر عجیب سی کنڈیشن ہوتی ہے، نماز کے ساتھ مذاق ہے، کیا ضرورت ہے؟ اور پڑھتا بھی پڑھنے والا ایسے ہے کہ یا لمون تعلمون کے سوا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. دوسرے، اپنے والد مرحوم کے قضا روزے کا کیا کفارہ ادا کیا جائے جبکہ یہ روزے بیماری کی وجہ سے رہ گئے تھے؟ والد نے اگر وصیت کی ہے تو والد صاحب کی وراثت میں سے یہ ادا کیا جائے گا، ایک تہائی وراثت، اور اگر وصیت نہیں کی تو پھر اولاد پر یہ فدیہ دینا واجب نہیں ہے. اگر دینا چاہے اپنی طرف سے وراثت کو تقسیم ہونے کے بعد، تو پھر ایک روزے کا فدیہ ہے 2.25 کلو گندم. سمجھ میں آ رہی ہے؟ 2.25 کلو گندم یہ اس کی قیمت کی. کیا یہ کفارہ ایک ہی دن میں ادا کیا جا سکتا ہے؟ ایک ہی دن میں ادا کریں مگر مختلف فقیروں کو، 30 غریبوں کو ایک دن میں 30 فدیہ دے دیں، اور اگر ایک ہی فقیر کو دینا ہے تو 30 دنوں پہ تقسیم کر دیں. آسان طریقہ میں کہتا ہوں کہ کسی غریب کا سحری افطاری گھر میں باندھ دیں، سحری افطاری 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں گے، ایک روزہ ہو جائے گا. اسے کہیں کل آ کے دوبارہ سحری کر جانا، افطاری کر جانا، کھلاتے رہے، 30 دن ہوں گے تو 30 دن کے کفارے بھی ادا ہو جائیں گے. اور اگر 15 دن رہ گئے تو 2 غریبوں کا کر لیں، 2 غریبوں کو کہہ لیں بھائی صبح شام کا کھانا ہمارے یہاں کھا لیا کرو، تو 15 دن میں 2 غریب نمٹ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو 30 روزوں کے برابر ہو جائیں گے. یہ ہونا غریب چاہیے. سبحانک اللہ و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.